یہ راوی کہیں نہ حدثنا کہتے ہیں، نہ انبانا کہتے ہیں، نہ سمیتو کہتے ہیں، نہ آگے قالا کہتے ہیں، نہ یقولو کہتے ہیں. یہ معان عن ہے، یعنی عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب قالا. وہ یہ نہیں کہتے عن عبد الرحمن السلمی سمیتو علی ابن ابی طالب قالا، یا سمیتو علی ابن ابی طالب یقول. اگر یوں بات کی جائے تو یہ بات وزنی ہوتی ہے کہ ابو عبد الرحمن سلمی نے کہا کہ میں نے سنا کہ حضرت علی نے یہ فرمایا، میں نے سنا کہ وہ یہ فرما رہے تھے. اب اہل علم و فن وہ تمیز کر سکتے ہیں دو باتوں میں، کیونکہ ان کے پاس علم اور فن ہے کہ دو باتوں میں کتنا فرق ہے. کہ وہ آپ جب بھی کسی اور حدیث کو اٹھاتے ہیں تو وہ جب بیان کی جاتی ہے تو جب آخری صحابی آتا ہے وہ آگے ذکر کرتا ہے کہ اس نے سنا، انہوں نے فلاں یہ لفظ اس طرح کے بولا کہ آقا علیہ السلام سے اگر کوئی سنا تو انہوں نے یہ کہا، میں نے فلاں سے سنا، اس نے یہ کہا، میں نے سنا، یہ کہہ رہے تھے، اس طریقے کے ساتھ اس بات کو بیان کرنا. اور ایک اس سمیتوں کے بغیر محض ان کہہ کے بیان کرنا، یہ حدیث اس درجے میں کم ہو جاتی. اب یہ تو تھی ترمذی میں. ابو داؤد نے جو اس میں قدمونی کہا، وہ صیغہ متکلم کے ساتھ مجھے آگے کر دیا، حضرت علی فرما رہے ہیں. اب ابو داؤد کے الفاظ سنیے، ابو داؤد کے الفاظ یہ ہیں، عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، لفظ وہی ہیں کہ ابو عبد الرحمن سلمی علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں. اب جب یہ آ گیا کہ علی ابن ابی طالب سے روایت کرتے ہیں تو اب اگلے لفظ ابو عبد الرحمن سلمی کے نہیں ہیں، ان کے نہیں ہوں گے، بلکہ اگلے الفاظ کن کے ہونے چاہیے؟ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے الفاظ ہونے چاہیے. سو کہنے والے کو جس صیغے میں بات کرنا بنتا ہے وہ اس صیغے میں بات کرے گا. اب ان علی ابن ابی طالب جب آ گیا تو اب حضرت علی فرما رہے ہیں، یعنی اور ان کا ہے. اور وہ لکھتے ہیں فَأَمَّا عَلِيٌ، حضرت علی فرما رہے ہیں کہ فَأَمَّا عَلِيٌ، کہ علی نے امامت کروائی. آپ بولیے کہ خود کہنے والا جب خود کلام کرے گا، مثلا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے امامت کرائی، اگر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے امامت کرائی تو میرے کلام کا اسلوب کیا ہوگا؟ کیا میں یوں کہوں گا میں نے امامت کرائی، یا یوں کہوں گا کہ طاہر القادری نے امامت کرائی؟ جب میں کہہ رہا ہوں اور پچھلا مجھ سے روایت کر کے آگے میرے الفاظ روایت کر رہا ہے تو اس میں صیغہ تکلم ہوگا، صیغہ غائب نہیں ہو سکتا. فاما علی، یہ حضرت علی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتے لفظ اصولا. اگر حضرت علی کے الفاظ ہوتے تو فرماتے فامنتو وصلیتو بہم، میں نے جماعت کرائی، میں نے امامت کرائی. حضرت علی اپنے الفاظ اگر ان کے ہیں تو ان کی زبان سے یہ کیسے نکل سکتا ہے فاما علی فی المغرب، کہ علی نے نماز مغرب میں امامت کرائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فاما علی کوئی اور کہہ رہا ہے، یہ بات حضرت علی نے نہیں کہی. اور ابو داؤد ترمذی سے اونچے درجے کی کتاب ہے. اما علی جن کا لفظ واضح کر رہا ہے کہ یہ بات حضرت علی کی زبان اقدس کی فرمودہ نہیں ہے، یہ کوئی اور کہہ رہا ہے. اور کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ امیجیٹ راوی ابو عبد الرحمن السلمی ہے. تو جب ان کے الفاظ ہیں تو اس حدیث کو مرسل کہتے ہیں، یہ حدیث متصل ہی نہیں ہوئی، مرفوع ہی نہیں ہوئی، حضرت علی تک رفع ہی نہیں ہوا. متن بتا رہا ہے کہ حضرت علی تک اس حدیث کا رفع ہی نہیں. یہ مرسلن ابی عبد الرحمن السلمی نے کہا اور منسوب ہو گیا حضرت علی کی طرف. فاما علی جن، یہ لفظ حضرت علی کی زبان سے خود صادر نہیں ہو سکتے. ایک بات سمجھ گئے؟ اس میں تو کلیئرٹی ہو گئی. اب اسی متن پہ آگے آئیے. جس کو کوٹ کیا گیا ترمذی اور ابو داؤد کو، ترمذی کے الفاظ ہیں، اب واقعہ پر آتے ہیں، تو اس میں حضرت علی کی زبان اقدس سے یہ روایت کر رہے ہیں ابو عبد الرحمن السلمی، قال صنع لنا عبد الرحمن ابن عوف طعاما، جس کو آپ نے سنا ٹی وی پر جو بیان کیا گیا کہ ہمارے لیے عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، انہوں نے کھانا کیا. اب اس روایت میں میزبان کون ہے؟ عبد الرحمن بن عوف، کہ عبد الرحمن بن عوف نے گھر ہماری دعوت کی، فدعانا، انہوں نے گھر ہماری دعوت کی اور عبد الرحمن بن عوف نے کھانا کیا اور انہوں نے گھر دعوت کی. ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے، اسی بات اس کو اضطراب شدید کہتے ہیں. ابو داؤد کے الفاظ ہیں وہی، عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، اور یہاں قال بھی نہیں آیا، ترمذی میں عن علی ابن ابی طالب قال، اب سمجھ گئے، یہاں قال بھی نہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے لیے. علی ابن ابی طالب سے روایت کر کے کہتے ہیں اس میں کہا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گھر کھانا کیا اور ہماری دعوت کی، ہمیں بلایا. ابو داؤد کے لفظ ہے انا رجلا من الانصار دعاه عبد الرحمن بن عوف، کہ انصار میں سے کسی اور شخص نے دعوت کی اور مجھے بھی بلایا اور عبد الرحمن بن عوف کو بھی مہمان بلایا. اب یہاں تو سارا قصہ ہی بدل گیا. یہ استراب ہے اور تضاد ہے متن میں، اصول الحدیث کے اندر. اور عند المحدثین، جس کو علم الحدیث کی ایک تھوڑی سی بھی شناسائی ہے، اس کے لیے متن کا یہ استراب کافی ہے، سمجھ لینا. اس کو استراب کہتے ہیں فی المتن، کہ اس روایت میں وہ کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے کھانا کیا اور انہوں نے بلایا ہمیں. اس روایت میں کہتے ہیں کہ انصاری کسی اور شخص نے اپنے دعوت کی اور انہوں نے مجھے بھی اور عبد الرحمن بن عوف کو مہمان اپنے گھر بلایا. یہاں تو گھر ہی بدل گیا. تو گھر بدل گیا تو اس سے صورتحال کیا ہوگی؟ تو امام بدل جانے سے وہاں گھر بدل سکتا ہے؟ حافظے کا اختلاط، میں آگے سبب بتاتا ہوں. تو جس نے گھر بدل دیا اختلاط ذہنی کی وجہ سے، اسی نے امام بھی بدل دیا. جو حضرت علی نہ تھے اسے اتنے زمانہ گزرنے کے بعد جیسے میزبان یاد نہیں رہا، جیسے گھر یاد نہیں رہا، ویسے یہ یاد نہیں رہا کہ واقعہ کس کا ہے، نام بھی یاد نہیں رہا. جسے میزبان یاد نہیں رہا اسی کو نام بھی یاد نہیں رہا، امام بھی یاد نہیں رہا. یہ اضطراب کے پیچھے سبب اختلاط کا ہے کہ وہی راوی ہیں. اور پیچھے سنیے، راوی ہے اخبرنا عطاء ابن صائب، عطاء ابن صائب روایت کر رہے ہیں، عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب. یہاں بھی عن عطاء ابن صائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی ابن ابی طالب، وہی راوی ہیں. اور وہی ایک ہی راوی ادھر کہہ رہے ہیں کہ کسی انصاری صحابی نے گھر دعوت کی اور مجھے اور عبد الرحمن بن عوف کو گھر بلایا، اور ایک مقام پر وہ کہہ رہے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، کھانا پکایا اور ہمیں بلایا. حدیث کے باب میں اس درجے کے اختلاف کو قطعاً قبول نہیں کیا جاتا. تاریخ کی کتاب ہو تو 100 بار قبول کر لیتے ہیں. اسی لیے تو حدیث نبوی کی حفاظت ہوئی ہے، اس لیے علم الجرح و تعدیل وجود میں آیا. تاریخ کی کتابوں پر جرح و تعدیل کا علم نہیں بنا، کتب سیرت پر نہیں بنا. اگر کوئی واقعہ تاریخ کا ہے، غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا، غزوہ حنین کا، غزوہ احزاب کا، حجت الوداع کا، آقا علیہ السلام کے سفروں کا واقعہ ہے، تاریخ کا واقعہ، اگر طبری نے اور بات کہہ دی، ابن سعد نے اور بات کہہ دی، واقدی نے اور بات کہہ دی، لفظوں کا فرق آ گیا، تو تاریخ کے واقعے میں لفظوں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا. اس میں بنیادی اہمیت اس من حیث المجموع واقعہ کی ہوتی ہے. مگر حدیث چونکہ وحی الہی ہے، خواب و صحابہ تک جو چیز پہنچ جائے وہ حدیث نبوی تصور ہوتی ہے، وہ حدیث نبوی تصور ہوتی ہے. جس جس کا رفع صحابہ تک ہو جائے وہ حدیث حکمن حدیث نبوی کے معنی میں آ جاتی ہے، کیونکہ شریعت میں اس کا حکم ہے. اس لیے اس کی حفاظت اسی طرح کی گئی ہے کہ اس میں اگر اس طرح کے تغیرات اختلاط ذہنی کی وجہ سے قبول کر لیے جائیں تو پھر تو احکام شریعت ہی سارے مختل ہو جائیں. اور پھر ایک یہ بھی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے روایت لفظی، ایک روایت معنوی، کہیں کوئی اس کو اس طرف نہ لے جائے، وہ بھی کلیئر کر دوں. ایک ہے روایت باللفظ، ایک ہے روایت بالمعنی. یہ روایت بالمعنی کے ذہن میں نہیں آتی کہ یہ بھی چلو لفظ کا فرق آ گیا، نہیں بھائی یہ روایت باللفظ میں بھی اختلاف ہے اور روایت بالمعنی میں بھی اختلاف ہے. بعض ائمہ نے کہا روایت باللفظ ہی ہونی چاہیے، وہ روایت بالمعنی کو قبول ہی نہیں کرتے. یہ امام مسلم کا مذہب ہے، امام بخاری کا مذہب ہے روایت بالمعنی کو بھی قبول کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے اونچے درجے کے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ صحت شرط ہے. اگر لفظ کا فرق ہو گیا تو روایت بالمعنی بھی قبول ہے. محدثین اکثر روایت باللفظ کے پیچھے جاتے ہیں، فقہا روایت بالمعنی کو قبول کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں احکام شریعت کا استنباط کرنا ہے. تو اس پر دو مذاہب ہیں، لفظاً منوان روایت صحیح ہو یا معنن منوان صحیح ہو، یہ بات ایک الگ دو نقطہ نظر کی ہے. مگر اس میں تو روایت باللفظ اور روایت بالمعنی دونوں اعتبار سے تضاد ہے اور استراب ہے. یعنی یہ تو یہ بات ہو رہی ہے کہ ایک ہی شخص دوسرے کو مسکین فیض الرحمان صاحب کو سنا رہا ہے، اور مسکین فیض الرحمان صاحب آگے علامہ شیخ الحدیث مولانا معراج الاسلام صاحب کو سنا رہے ہیں، اور وہ علامہ شہزاد احمد مجددی صاحب کو سنا رہے ہیں، اور وہ علامہ امداد اللہ خان صاحب کو سنا رہے ہیں. ایک ہی لائن ہے، ایک ہی طریق ہے روات کا، اور سنا جا رہے ہیں. ایک وقت میں بتا رہے ہیں کہ ایک انصاری صحابی نے کھانا کیا، مجھے بھی بلایا اور فلاں کو بھی بلایا، اور دوسرے وقت میں سنا رہے ہیں یعنی ایک انصاری صحابی نے کھانا کیا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی بلایا اور حضرت علی کو بھی بلایا، خود سنا رہے ہیں مجھے بھی بلایا، عبد الرحمن بن عوف کو بھی بلایا. دوسرے مقام پر بتا رہے ہیں کسی اور شخص نے نہیں، خود عبد الرحمن بن عوف نے، یعنی میں نے کھانا کیا اور میں نے فلاں فلاں کو بلایا. تو جب ایک ہی شخص ایک ہی طریق اور سند اتنی مختلف بات دو جگہ کہہ دے تو اس کا کیا معنی ہوگا کہ مفتی صاحب کو اختلاط ذہنی ہو گیا ہے. مفتی عبد القیوم خان صاحب کو نہیں ہے، میں مثال سمجھا رہا ہوں، یہ تو مفتی اعظم ہیں فتویٰ دیتے ہیں، مگر ایک ہی بات اتنا فرق کے ساتھ جب بات کر دے تو اس کو کسی نہ کسی کو اختلاط ہے. اب وہ کس کو ہے، اس بندے کو نکالنا ہے روایت میں سے، وہ نکالنا ہے. اور یہ ساری روایت اختلاط ذہنی کے مریضوں کی ہے، ایک بھی نہیں ہے، وہ تین کے تین ہی اختلاط والے ہیں. یہ میں آگے آؤں گا جب روایت پر تو بات کروں گا. یہ اضطراب ہوا، تو جب حدیث میں اتنا اضطراب آ جائے کہ اس میں گھر ہی بدل گیا اور اس میں میزبان ہی بدل گیا، تو گھر اور میزبان اگر بدل گیا تو یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اسی کے اختلاط نے امام کا نام اور اصل نام ہی بدل دیا. سو یہ چونکہ حدیث مسترب ہے، متنن بھی اور آگے اسنادن بھی بتاؤں گا، متن اور اسناد، جو متن کی ابھی بات ہو رہی ہے، اس میں اتنا سخت اضطراب ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی نقطے پر راوی ہی ایک ہیں اور بات دو مختلف بتا رہے ہیں. اگر اتنا اختلاف تھا تو ترمذی اور ابو داؤد نے یہ پھر روایت لی کیوں؟ چلو میں یہ نقطہ بھی شروع میں کلیئر کر دوں، تفصیل میں بعد میں جاؤں گا، یہ بعد میں بتا دوں. یہ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ایک محدث ایک روایت لے رہا ہے، اس کو ایک سند سے ملی اور اس کا نقطہ نظر یا اس کا پوائنٹ آف ویو یا اس کی ترکیز کسی فرد پر نہیں ہے کہ نماز کس نے پڑھائی کس نے نہیں پڑھائی، کون تھا کون نہیں تھا، اس کی ترکیز اور توجہ کسی فرد پر نہیں ہے. یہ ایسی چیز ہے، اہل سنت ہوں، اہل تشیع ہوں، کوئی بھی مکتب فکر ہو، جب روایات ہوتی ہیں تو اس کے اندر یہ چیزیں روایات اور اسانید میں واقع ہوتی ہیں، اس لیے جرح و تعدیل کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے اسماء و رجال کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اس لیے علم الحدیث کا فن آیا حفاظت کرنے کے لیے، اسی لیے تو اس کی تركیز افراد پہ نہیں ہوتی، اس کی تركیز اس نقطے پر ہوتی ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوگی، کوئی ایک واقعہ پیش آیا، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے شراب پی، پھر نماز کا وقت آ گیا، نماز پڑھی تو جس نے بھی پڑھائی وہ غلط پڑھ بیٹھا، تو فوری طور پہ حکم آ گیا کہ آج کے بعد اس حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو. اس کا تعلق فقط آیت کے شان نزول سے ہے، کون کون شریک تھا اور کون کون نہ تھا، افراد پر اس کی تركیز ہی نہیں ہے. اس وجہ سے بعض اوقات ذہول ہو جاتا ہے، ذہن سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی انسانوں سے ہوتی ہے. یہ وہ چیز ہے، یہ غلطی قرآن میں نہیں ہے، یہ راویوں سے ہو سکتی ہے، اور راویوں کی اسی غلطی کو پکڑنے اور صحیح اور سقیم کا فرق کرنے کے لیے صرف حدیث کی کتابیں نہیں لکھی گئیں، ہزارہ کتب اس کے فن پر اوپر لکھی گئی ہیں. اسماء و رجال کی 10,000 صحابہ اور راویوں کے احوال کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، جرح و تعدیل پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کے وطن پر کہ کہاں پیدا ہوا، کہاں وفات ہوئی، اوطان پر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان کی کنیتوں پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے نسب پر، کیونکہ ایک نام کے کئی روات تھے، نسبوں پر کتابیں لکھی گئیں، ان کے احوال پر لکھی گئیں، ان کی سیرت پر لکھی گئیں، ان کے تقویٰ پر، ان کے حافظے پر لکھی گئیں، پھر روایات میں تطبیق ہے یا تفریق ہے لکھی گئی، پھر اس کے بعد اتنا علم اور اتنا فن کائنات انسانی کی تاریخ میں آج تک کسی سبجیکٹ پر اتنا مبسوط علم اور سائنس ڈیولپ نہیں ہوئی جتنا اصول الحدیث کی مختلف براتیں تیار ہوئی. اس لیے ہم مطمئن ہیں اگر سند اور روایت میں کہیں غلطی بھی ہو تو وہ غلطی ائمہ فن نے چھوڑی نہیں ہے، گرفت کیے بغیر چھوڑی نہیں ہے. صرف صاحب فن ہونا چاہیے، صاحب، ایسا نہ ہو کہ آپ اس علاج کے لیے ڈسپینسر کے پاس چلے جائیں، نہیں ڈاکٹر کے پاس جائیں، اور اگر کوئی اسپیشلٹی کا کیس ہے تو صرف ایم بی بی ایس کے پاس نہ جائیں، پھر اس کے پروفیسر کے پاس جائیں جو اسپیشلائزڈ ہے. یہ مریض کی غلطی ہے کہ کس کے پاس جا رہا ہے، اگر وہ پوریوں والے طبیب کے پاس جا رہا ہے تو وہ ذمہ دار ہے، اگر وہ سبجیکٹ کی اتھارٹی کے پاس جا رہا ہے تو اس کا اشکال دور ہو جائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور یہاں ایک خاص نقطہ بتانا چاہتا ہوں، اہل العلم نہیں کہا، کیا بولیے؟ نہیں فرمایا فاسألوا اہل العلم ان کنتم لا تعلمون. آگے دیکھیے، آگے حکم ہے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر یہی کہنا چاہیے تھا نا کہ اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم کے پاس جایا کرو. آپ میری بات سمجھیں بھائی، ان کنتم اگر نہیں جانتے وہاں تو تعلمون استعمال کیا، اگر تمہیں علم نہیں تو پھر کیا کہنا چاہیے؟ علم والوں کے پاس جایا کرو. سیاق کلام تو یوں بنتا ہے نا، مگر اللہ کی شان ہے، کلام اس کی شان کے لائق ہے. اس نے ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہیں تو نہیں فرمایا کہ علم والوں کے پاس جاؤ، فرمایا ذکر والوں کے پاس جاؤ. کیا فرمایا؟ اگر تمہیں علم نہیں تو ذکر والوں کے پاس جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے جہاں علم جواب دے جاتا ہے، وہاں ذکر سامن تھام لیتا ہے، ذکر اس سے بلند ہے. علم جواب دے جاتا ہے، ذکر تھام لیتا ہے. اور دوسرا نقطہ، اس کے بے شمار نکات ہیں، میرا موضوع اس آیت کی تفسیر تو نہیں ہے کہ میں اس میں پڑھوں، مگر اس کی درجن تفسیریں ہیں علم اور ذکر کے فرق میں. اس وقت صرف دو نقطے بیان کرتا ہوں، ایک یہ، اگر تمہیں علم نہیں تو ذکر والوں کے پاس جاؤ. کیوں؟ ترجمہ بتاتا ہوں. علم کا معنی ہے جاننا. کیا معنی ہے؟ علم کہتے ہیں جاننا. اور ذکر جاننے کو نہیں کہتے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنا. ہائے ہائے ہائے، علم جاننے کا نام ہے، ذکر یاد رکھنے کا نام ہے. علم جاننے کا نام ہے، ذکر یاد رکھنے کا نام ہے. اور اگر جان لیا تو بھولنے کا امکان رہتا ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا جاننے والا صاحب علم کہ میں بھول نہیں سکتا. جو جانتا ہے وہی تو بھولتا ہے، جو جانتا ہے وہی تو، جو جانتا ہی نہیں اس نے کیا بھولنا ہے، وہ تو پہلے ہی نہیں جانتا. جو جانتا ہی نہیں سرے سے تو اس نے مزید کیا بھولنا ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے تو بھولنا کیا ہے، وہ تو شروع سے ہی بھولا ہوا ہے. تو بھولتا کون ہے؟ جو جانتا ہے. تو فرمایا اس لیے اہل علم کے پاس نہ جاؤ، کیونکہ اہل علم جانتے تو ہیں مگر بھول بھی سکتے ہیں. تو بھول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا بھول، جاننے والوں سے بھول ہو گئی نا. اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ اہل علم کے پاس جاؤ، جاننے والوں کے پاس جاؤ، چونکہ جاننے والے جان کر بھی بھول سکتے ہیں. اور بھولنا بھی دو قسموں کا ہے، ایک جان کر بھول جانا اور ایک جان کر بھول جانا. مجھے سب معلوم نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. ایک ہے جاننا اور بھول جانا، جان کر جانا اور جانا اور بھول جانا، اس میں تو کوئی قصور اور گناہ نہیں. اور ایک ہے جان کر بھول جانا، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے بھول جانا. یہ اہل علم کے ہاں دونوں کام ہوتے رہے ہیں. ایسے آنکھ بند کر لینا، جان بوجھ کر بھول جانا. اس لیے جان بوجھ کر بھول جانا کہ مولا علی اچھے جو نہیں لگتے. اچھے لگتے تو کیوں بھولتے، اچھے لگتے تو کیوں بھولتے. اور اگلی بات، جو دل میں ہو اسے بھی کوئی بھولتا ہے؟ اگر دل میں بسایا ہوتا تو کبھی نہ بھولتے. اور اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے محبوب کو، سنقرئک فلا تنسا. محبوب، چونکہ جاننے والے بھولتے ہیں اور پڑھنے پڑھانے والے پڑھنے والے بھی بھولتے ہیں، ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ فلا تنسا، کہ اس سے بھول نکل جائے گی. ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں، ایسا پڑھائیں گے کہ تو بھولے گا نہیں. تو آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم وہ دیا جو بھول سے پاک کر دیا، چونکہ علم میں بھول چوک ہے، علم میں بھول چوک ہے. اس لیے فرمایا، ایک تو تمہیں پہلے علم نہیں، دوسرا بھول چوک والوں کے پاس چلے جاؤ تو حشر کیا ہوگا. سو فرمایا ان کے پاس جاؤ جنہوں نے ایسا پڑھا ہے کہ یاد ہو گیا ہے، وہ اور جن کو جو صاحبان ذکر ہیں وہ بھولتے نہیں. جو صاحبان ذکر ہیں وہ بھولتے نہیں، چونکہ ذکر نسیان کا الٹ ہے، نسیان مٹانے کے لیے ذکر آتا ہے. فرمایا وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ. ہائے ہائے، جب تو بھول جائے تو رب کو یاد کر. ذکر نسیان ختم کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو فرمایا ان کے پاس جایا کرو جو صاحبان ذکر ہیں، جن کو ایسا پڑھایا گیا ہے کہ وہ یاد ہو گیا ہے، جو یاد ہو گیا ہے. اور یاد انہی کے پاس رہتی ہے جو یار والے ہوتے ہیں، جن کا واسطہ یار سے ہوتا ہے وہ یاد والے ہوتے ہیں، جن کا تعلق قلبی استوار ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتے، جن کا تعلق عقلی رہتا ہے وہ سو بار بھولتے. دل بھولنے نہیں دیتا، دل بھولنے، عقل بھولنے دیتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ بھول ہوتی، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تو اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ پھر اس میں جب بھولتے نہیں تو اس کا مطلب ہے تیقن آ جاتا ہے، تیقظ ہوتا ہے، تیقن ہوتا ہے، جاگتے رہتے ہیں. جو ذکر والے وہ جاگتے رہتے ہیں, وہ سوتے نہیں. ان کے پاس تیقظ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس تیقن بھی ہوتا ہے, کیونکہ پختگی ہوتی ہے سو ان کی بات سکا ہوتی ہے, ان کی بات سکا ہوتی ہے. فرمایا ان کے پاس جاؤ, ان کے پاس جاؤ. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب فرصت ملتی تو حضرت امام بشر الحافی کی خدمت میں جاتے, حضرت بشر الحافی کی خدمت میں جاتے. ننگے پاؤں بغداد کی پھر گلیوں میں پھرنے والا صاحب علم تو وہ بھی تھے, مگر وہ صاحب ذکر تھے. بشر الحافی کے پاس جاتے تو ان کے ترامزہ نے پوچھا کہ آپ خود اتنے بڑے امام ہیں, پوری امت شرق تا غرب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں شریعت سیکھنے اور شریعت کا پوچھنے, آپ بشر الحافی کے پاس جاتے ہیں, وہ ننگے پاؤں بغداد کی گلیوں میں پھرتا ہے, آپ کیا پوچھنے جاتے ہیں؟ دنیا ساری شریعت پوچھنے آپ سے آتی ہے, آپ بشر الحافی کے پاس کیا پوچھنے جاتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا میرے پاس دنیا اس لیے آتی ہے کہ ہاں شریعت کو میں زیادہ جانتا ہوں مگر شریعت والے کو وہ زیادہ جانتا ہے. ہم علم والے ہیں, وہ ذکر والے ہیں. علم والے ہمیشہ ذکر والوں کے پاس جاتے ہیں. تو اب اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ فن میں بھی صاحبان علم اور صاحبان ذکر ہیں. جو صاحبان علم ہیں ایک درجہ ہے, اور صاحبان ذکر کیا ہیں؟ جو متیقظ ہیں, جو صاحبان تیقظ ہیں اور صاحبان تیقن ہیں, جن کو اللہ رب العزت نے اتنا اتقان عطا کیا ہے, اتنا تیقظ عطا کیا ہے, اتنی پختگی عطا کی ہے, اتنی ثقاحت و مہارت عطا کی ہے کہ ہر وقت وہ بیدار مغزی کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے. تو یہ متن میں یہ دو نمایاں نقص آئے, تو وہ میں وجہ یہ بتا رہا. پہلے تیسری روایت میں دے لوں کہ اضطراب تین جگہوں میں آیا, ترمذی, ابو داؤد اور نسائی. امام نسائی نے سنن کبری میں. اب پہلے میں اسی روایت کو لے رہا ہوں, اب انہوں نے بھی روایت یہی لی اور یہاں بھی وہی نقص. عن علی, یعنی عن عطاء ابن صائب, عن ابی عبد الرحمن السلمی, عن علی ابن ابی طالب. یہ سنن کبری ہے امام نسائی کی, اور یہاں بھی وہی مرسل روایت ہے اور متن مسترب ہے, قابل اعتماد نہیں. یہ کہہ کر ان علی قالا کوئی نہیں, ان رجلن سو انہوں نے رواہ مرسلن, اور یہ خود ضعیف ہو گئی روایت. اور یہ کہہ کر اگر مرسل روایت کرنا ہو تو طریقہ مرسل کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت علی کا نام نہ لیا جاتا. جب تابعی مرسلن روایت کرتا ہے تو صحابی کا نام نہیں لیتا. یہ بات بڑی اہم ہے. جب تابعی کسی صحابی کی بات مرسلن روایت کرتا ہے تو ارسال کی شرط یہ ہے کہ وہ صحابی کا نام نہیں لیتا. اگر جابر بن عبداللہ سے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تابعی نے, امام محمد بن ابن سیری نے, اور مرسلن روایت کیا تو وہ یہ نہیں کہیں گے ان جابر بن عبداللہ قال, نہ وہ خود اپنی طرف سے روایت کر دیں گے مرسل. اب یہ محدث کا کام ہے تلاش کرنا کہ انہوں نے تو صحابی کا نام بتایا نہیں کہ کس سے سنا, تو اب تلاش کرو کہ انہوں نے کس سے روایت کیا, وہ دیگر کتابوں میں ملے گا. مرسل روایت میں تابعی صحابی کا نام نہیں لیتا. اب یہ حیرت ہے کہ روایت بھی مرسلن ہے اور نام بھی حضرت علی کا لے دیا ہے, یہ اصول ارسال کے بھی خلاف ہو گیا. میری بات آپ سمجھے؟ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ سے مرسلن روایت کرتے, اور جب مرسلن روایت کرتے کبھی ان کا نام نہ لیتے, نہ لیتے. میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں, اس لیے وہ روایت جس میں تابعی صحابی کا نام نہ لے اس کو مرسل کہتے ہیں, اور اس کی مرسلات پہ بحث ہوتی ہے, اس کی مرسلات پہ بحث ہوتی ہے. سو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا, امام حسن بصری سے یہ سوال کیا گیا, آپ کے عزیز تھے اور شاگرد عزیز تھے, اور عزیز بھی تھے شاگرد بھی تھے, معتمد تلمیذ تھے حضرت امام یونس. انہوں نے سوال کیا, سألت الحسن, قل تو یا ابا سعید، یہ تہذیب الکمال ہے امام مزی کی، امام مزی کی تہذیب الکمال، یہ اسماء رجال کی کتابوں کی ام ہے، ماں ہے اسماء رجال کی کتب کی، ام الکتب ہے اسماء رجال میں، تہذیب الکمال 35 جلدوں میں، کتنی آپ اندازہ کریں، میں ساتھ اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ اس قسم کے ساتھ پھر علم الحدیث پر اعتماد نہیں، علم الحدیث پر اتنا کام ہوا ہے، ابھی اگر ایک فتنہ ہوا، ایک مغالطہ ہوا، ایک غلط فہمی پیدا ہوئی تو اس کے گرفت کرنے والے نکل آئے یا نہیں آئے، اور ہمارا تو شمار ہی کوئی نہیں، ہم تو باغ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، میرا میں تو نہ 3 میں نہ 13 میں، ہم کیا ہیں، ہم تو تنکوں جیسے بھی نہیں ہیں، ہم تو ناکارا لوگ ہیں، اگر اس گئے زمانے میں گرفت ہو گئی ہے اور آج سارا کچھ بیان ہو رہا ہے، تو پہلے زمانوں میں جب اکابر تھے، جو صاحبان علم تھے، ہم جن کے دسترخوان سے خیرات کے دن کے چننے والے ہیں، وہ کس طرح اس طرح جانے دیتے کسی غلط حدیث روایت کو، ہر ہر روایت کو کھنگال کے رکھ دیا گیا ہے، مگر صرف طبیب کامل ہو، طبیب اس کے پاس جائیں، تو امام مزی ان کی تہذیب الکمال پر آگے تہذیب التہذیب امام ابن حجر عسقلانی نے لکھی، اختصار کیا ان کی تہذیب الکمال پر، جو آپ پڑھتے ہیں نا تہذیب التہذیب، وہ اس تہذیب الکمال کی تہذیب ہے، اس کا اختصار ہے، جو امام ابن حجر عسقلانی ہر عالم اہل حدیث ہے، یہ علماء دیوبند میں سے ہے، علماء بریلی اہل سنت کا کوئی عالم ہے، سعودی عرب ہے، علامہ البانی صاحب ہیں، یا ملک شام کے ہیں، یا یمن کے ہیں، یا مصر کے ہیں، یا افریقہ کے ہیں، شرق کا، غرب، ہند کا ہے، یا پاکستان کا، ہر عالم جب حدیث پہ اسماء رجال کی بات کرتا ہے، وہ اس کتاب سے باہر اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، تہذیب التہذیب اس کا اختصار ہے، پھر انہوں نے اپنی کتاب کا اختصار لکھا مزید، تقریب التہذیب ایک جلد میں، تو سب نے اس مزی پر کام کیا، یہ ام الکتب ہے ان کتابوں میں، تو پھر ان سے پہلے بھی ہوئے امام ذہبی اور خطیب بغدادی، ان کی کتابیں ان سے پہلے ہوئی، پھر تو تہذیب الکمال میں، یہ میں عام حوالہ نہیں دے رہا، تہذیب الکمال میں روایت کیا امام مزی نے، اور امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا التدریب میں، الگ تقریب، تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا امام یونس بن عبید، جو امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، آپ کے تلمیذ رشید ہیں، فرماتے ہیں سألت الحسن قلت یا ابا سعید انک تقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانک لم تدرک، آپ ہمیں آقا علیہ السلام کی حدیثیں سناتے ہیں لیکن آپ حضور علیہ السلام سے تو ملے نہیں، آپ تو صحابی ہیں نہیں، جو حضور کی حدیثیں سناتے ہیں آپ یقیناً سنی تو کسی نہ کسی صحابی سے ہیں، تو آپ ہمیں صحابی کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ اب امام جلال الدین سیوطی نے اور امام نووی نے التقریب میں مرسلات کی بحث لکھی ہے، مرسلات کی، اور مرسلات امام حسن بصری کے تحت، پھر امام سیوطی نے التدریب کے اندر کہ امام حسن بصری کی مرسلات کا درجہ کیا ہے اس کے تحت یہ واقعہ بیان کیا ہے، اور انہوں نے یہ واقعہ امام مزی کی تہذیب الکمال سے لیا، میں ڈائریکٹ آپ کو تہذیب الکمال سے دے رہا ہوں، اور التدریب میں بھی موجود ہے، اور اس کو میں نے اپنی کتاب القول القوی فی سماع الحسن عن علی اس میں بھی روایت کی، عربی کا رسالہ جو میرا ہے، عربی میں رسالہ لکھا ہے اس میں، تو پوچھا کہ آپ صحابی کا نام کیوں نہیں بناتے؟ اب یہ اصول کی بات ہے، اس پر بھی کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوگا، کوئی صاحب اگر کوئی کرے گا، ہاں تو بھائی اگر پکوڑے بیچنے والا اگر انکار کرے تو 100 بار کر سکتا ہے، پان فروش انکار کرنا چاہے کر سکتا ہے، ٹانگا چلانے والا کرنا چاہے کر سکتا ہے 100 بار، چونکہ ان بیچاروں کا یہ سبجیکٹ نہیں ہے، جس کا سبجیکٹ ہے علم الحدیث اور ایک رتی برابر بھی اس نے پڑھا ہے، وہ اس سے دوسری بات مختلف نہیں کر سکتا، کہ مرسل کہتے ہی اسی کو ہیں کہ تابعی کوئی روایت بیان کرے، خواہ آقا علیہ السلام سے خواہ صحابی سے، اور وہ صحابی کا نام نہ لے, اس کو مرسل کہتے ہیں. اور اگر اس نے صحابی کا نام لے لیا اور عبارت بتا رہی ہے کہ صحابی کا کلمہ نہیں ہے, تو ایک مرسل ہوا, اور ایک مرسل کے اوپر ایک عجیب اضطراب اور ایک عجیب اختلاف ہوا کہ جو کلام منسوب کیا وہ کہنے والا قائل متکلم وہ خود اپنی زبان سے کہہ بھی نہیں سکتا کہ اما علی جن, علی نے امامت کرائی. متکلم خود کہہ بھی نہیں سکتا ایسا کلام, نام بھی لیا اور روایت بھی مرسل. تو تین نقص ہوئے. اب مرسل کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی کا نام نہیں لیتے تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نام نہیں لیتے, ہمیں نام کیوں نہیں بتاتے حضرت علی کا, نہ کسی کا جس صحابی سے آپ نے سنا ہے. تو وہ فرمانے لگے, بیچے یبن آخی, اے میرے بھتیجے, لقد سألتنی عن شیئن ما سألنی عنہ احد قبلک. میرے بھتیجے, تو نے آج مجھ سے ایک ایسی بات پوچھی ہے کہ آج سے پہلے کسی نے یہ سوال مجھ سے نہیں کیا. ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں, بھائی ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے 300 صحابہ کا شرف صحبت پایا ہے, اور 70 کے قریب بدری صحابہ سے ملے ہیں, ان کی صحبتوں میں رہے ہیں, زندگیاں صحابہ کرام کے ساتھ گزاری ہیں. سیدنا فاروق اعظم کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور 16 تک مدینہ پاک اہل بیت نبوت کے گھر میں پرورش پائی. تو ہم تو دنیا کو پتا ہے کہ میں کون ہوں, سو کسی نے آج تک مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ حدیثیں سناتے ہیں اور صحابی کا نام نہیں بتاتے کہ کس سے سنا. تو نے پہلی بار پوچھا. فرمایا, اگر تجھ پر میرا اعتماد نہ ہوتا اور میرا خاص بیٹا نہ ہوتا تو بھتیجا گھر کا, اور ایسا شاگرد معتمد نہ ہوتا تو یہ راز کی بات کوئی اور پوچھتا تو نہ بتاتا. تم نے پوچھا ہے, تمہیں بتا رہا ہوں تاکہ یہ راز تمہارے سینے میں رہے. فرمایا, چونکہ آپ کے منزلت میرے قریب اتنی ہے, قدر منزلت اور اعتماد اتنا ہے کہ میں بتا رہا ہوں. فرمانے لگے, انی فی زمان کما ترا, تمہیں معلوم ہے کس کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں. وکان فی عمل الحجاج, حجاج بن یوسف کا زمانہ تھا اور بنو امیہ کا دور حکومت تھا. حجاج بن یوسف کا گورنری بصرہ پر, حجاج بن یوسف کی, اور بنو امیہ کا دور حکومت اس زمانے میں ہے. فرمایا, معلوم ہے تمہیں حکومت کن کی ہے, گورنری کس کی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں, کل شیئن سمعتنی اقول قال رسول اللہ, ہر وہ حدیث اور قول جو آپ میری زبان سے سنیں اور میں کہوں کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا, فرمایا خدا کی قسم, فہوہن علی بن ابی طالب, وہ علی شیر خدا کا ہے, میں نے ان سے سنا ہے. غیر انی فی زمان لا استطیع ان اذکر علیہ, لیکن خدا کی قسم زمانہ ایسا ہے, حکومت ایسی ہے, گورنر ایسے ہیں, ایسے جابر ظالم اور مستبد لوگ ہیں کہ نام علی کا نہیں لے سکتے, ان کا نام لے کے روایت نہیں کر سکتے کہ فوری یا تو کوئی اور عمل کر دیں گے, جیل میں بھیج دیں گے. اب یہ لوگ جیل میں جانے سے تو ڈرتے نہیں تھے, وہ کیا کریں گے, 10 بندے اگلے جمعے پر مولوی کھڑے کر دیں گے, اور اموی مولوی 10, اور وہ کھڑے ہو کے کہہ دیں گے کہ یہ جو حسن بصری نے کہا ہے یہ جھوٹ ہے, وضع کی ہے, جھوٹی روایت ہے. وہ اس کے مقابل کچھ اور روایتیں گھر کے لوگوں کو سنا دیں گے, لوگوں کے ذہن منتشر ہو جائیں گے اور لوگوں کے ذہن بالکل مختلط ہو جائیں گے اور حق اور باطل میں التباس ہو جائے گا, اور وہ رد عمل میں شرارت کریں گے, اس کی ٹھوس جواب دیں گے, تو لوگ پریشان ہو جائیں گے. اگر نام لیا تو خیر کے ساتھ وہ شر کو لا کھڑا کریں گے. تو میں کہتا ہوں, میں کون ہوں, سارا جہان جانتا ہے حسن بصری ہوں. لوگوں کا اعتماد ہے کہ جب حسن بصری بات کہتا ہے تو جھوٹ نہیں کہتا. اب نام نہیں لیتا تاکہ شر کو کھڑا نہ کر دیا جائے, کہتا ہوں کہ چلو نام چھپا کر حق تو پہنچ جائے لوگوں تک, حق تو پہنچ جائے, ورنہ کیا کا کیا کر دیں گے. یہ بات بتا رہا ہوں کہ مرسل روایت کے تعریف میں یہ بات میں نے کہی, ساتھ واقعہ برسبیل تذکرہ آ گیا, اور سمجھنے والے سمجھ لیں. آگے بات آئے گی, ابھی بات آگے آنی ہے. یہ تو بر سبیل تذکرہ بات آئی، تذکرہ تو آگے آنا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ روایت مرسل ہے اور اس میں نسائی میں بھی لفظ ہے ام فاما علی فی المغرب، اور بیان کیا ہے ان علی، الفاظ علی شیر خدا کے بتائے جا رہے ہیں اور علی شیر خدا فرما رہے ہیں زبان سے فاما علی. علی کوئی اور آدمی ہے؟ اگر حضرت علی وہی ہے یا تو کہیے پھر کوئی اور علی تھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ علی ابن ابی طالب نہیں تھے، کیونکہ حضرت علی کہہ رہے ہیں نا فاما علی جن، پھر علی نام کا کوئی اور آدمی ہوگا. پھر آپ سوب کار کہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اگر وہ علی ابن ابی طالب ہیں تو وہ روایت کر رہے ہیں خود، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں فاما علی جن؟ وہ تو کہتے امام تو، وہ کہتے وسلائی تو بہن، میں نے نماز پڑھائی، میں نے امامت کرائی. وہ صیغہ غائب میں تو بات نہیں کر سکتے تھے. یہی نص ادھر ہے متن میں، نام حضرت علی کا ہے، کلام ان کا ہو رہا ہے اور بات وہ اپنی صیغہ غائب میں کر رہے ہیں. اب یہ بات آپ سمجھے ہیں نا، یہ تو ایک صورت ہے. اور دوسرا وہی نقص ترمذی میں ہے کہ عبد الرحمن بن عوف نے دعوت کی، اپنے گھر کھانے کو بلایا. اور اب نسائی میں بیان ہو رہا ہے ان علی ان رجلا من الانصار دعاہ عبد الرحمن ابن عوف، کہ انصاری ایک شخص نے اپنے گھر دعوت کی، مجھے اور عبد الرحمن بن عوف کو مہمان بلایا. تو ان کی روایت میں بھی گھر بھی بدل گیا، میزبان بھی بدل گیا. اب کسی کے مغالطے سے تو بدلا، کسی راوی کو مغالطہ تو ہوا ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا، کسی راوی کا اختلاط تو ہوا ہے، نسیان ہوا ہے. تو جس اختلاط و نسیان نے گھر بدل دیا، میزبان بدل دیا، اسی اختلاط ذہنی نے امام بدل دیا، نام بدل دیا. یہ تو اس کے متن پر گفتگو تھی. اب آئیے وہ کتابیں اس کے استراب متن پر، اسی پر اب اور لاتا ہوں. یہ آپ تین کتابیں سن چکے، اب آئیے یہی حدیث انہی راویوں کے ساتھ امام حاتم سے لیتے ہیں. پہلے آپ تین روایتیں سن چکے، اب امام حاکم المستدرک میں روایت کرتے ہیں جلد دو. اب یہی راوی ہے مگر نیچے جا کر عطا بن صاحب سے اس روایت میں ابو جعفر الرازی نے روایت کیا تھا یہاں، اور ابو جعفر الرازی آگے بتاؤں گا کمزور راوی ہے، کو میں آگے جب روایت پر بات کروں گا تو بتاؤں گا. اور عطا بن صاحب سے اس روایت میں جو امام حاکم نے لی، اسی واقعہ کی، یہی واقعہ امام حاکم نے یہ حضرت سفیان ثوری سے لی. اس بحث کو میں آگے کروں گا آگے، کہ عطا بن صاحب سے اگر سفیان ثوری روایت کرے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور عطا بن صاحب سے ابو جعفر الرازی روایت کرے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس پر گفتگو ابھی آگے کروں گا جب رباط پر بات ہوگی. سفیان الثوری اجل راوی ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور ثقہ ہیں اور اثبت ہیں. اور ابو جعفر الرازی کا قصہ بتاتا ہوں آگے. تو سفیان ثوری روایت کرتے ہیں انہی عطا بن صاحب سے، اور وہی عطا بن صاحب اسی ابو عبد الرحمن السلمی سے روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح ان علی جن، وہی حدیث، اوپر وہی سند، ان علی جن رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سیدنا علی شیر خدا نے کہا. اب یہ ہے وہ صحیح حدیث، انہوں نے روایت کیا. امام حاکم کی مستدرک، انہوں نے روایت کیا. اب وہ سارا قصہ ہی بدل گیا، وہ چلتی چلا چلتی رہی اور پیتے رہے اور گھٹی میں پڑی گئی تھی، سب کا ستیہ ناس ہو گیا. یہ روایت صحیح ہے، جو صحیحین بخاری مسلم پر مستدرک ہے امام حاکم کی. وہ روایت کمزور راوی سے ہے ابو جعفر الرازی، میں آگے چل کے بتاتا ہوں، عطا بن صاحب کی بات بھی کروں گا، قاعدہ کلیہ یہ ہے میں آگے بتاؤں گا کہ عطا بن صاحب جو راوی ہیں ہر جگہ، امام ترمذی نے بھی کہا کہ یہ حدیث اس کو صحت اور صحت کا درجہ اور حسن کا حکم دے کے فرمایا غریب ہے، یہ ایک ہی راوی سے چلی ہے یہ ساری، یہ پورے واقعے کی روایت ایک ہی راوی سے چلی ہے اور وہ راوی عطا بن صاحب ہے، ایک ہی راوی، ہر جگہ باقی افراد بدلتے ہیں مگر عطا بن صاحب ہر جگہ ہے، اس وجہ سے یہ من وجہ غریب ہے، امام ترمذی نے بھی لکھا اور انہوں نے اپنا دفاع کر دیا، محدث جب بتا دیتا ہے کہ یہ غریب ہے مطلب ہے یہ ہر جگہ ایک ہی راوی سے چلی ہے، باقی محدث کا کام ہے کہ اس کو چیک کر لے. اب عطا بن صاحب اوائل دور میں، یہ سکہ راوی ہیں، اوائل دور میں صحیح الحافظہ تھے، ان کا حفظ ٹھیک تھا، آخری عمر میں یہ اختلاط شدید اور رحم شہید کے شکار ہو گئے اور تمام ائمہ جرح و تعدیل اور تمام ائمہ اسماء و رجال کا اجماع ہے اس بات پر، ایک دو اماموں کا قول نہیں، اس بات پر اجماع ہے، کل ائمہ حدیث نے لکھا ہے. اور اگر کوئی شخص، میں جملہ بولنے والا ہوں، روئے زمین پر 1400 سال یا 1200 سال کی علم الجرح و تعدیل پر لکھی گئی کتب حدیث، اصول حدیث پر، اسماء و رجال پر لکھی گئی قدیم کتب، اصول حدیث پر لکھی گئی کتب، علم الاسناد پر لکھی گئی کتب، جتنے معتمد اور معتبر امام ہوئے ہیں اتھارٹیز، ان میں کسی ایک کا قول بھی اگر مجھے کوئی دکھا دے جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اور وہ بات اس سے مختلف دکھا دے، میں اپنی بات واپس لے لوں گا. اس سے بڑی ضمانت کی اور اس سے بڑے وثوق کی بات کہنا اور مشکل ہے. میں لفظ بول رہا ہوں کہ 1200 سال کی تاریخ علم حدیث میں کل ائمہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ عطا بن صاحب آخری عمر میں ان کا حافظہ قابل اعتماد نہیں رہا تھا، شدید اختلاط کے مریض ہو گئے تھے. سو جنہوں نے اوائل عمر میں ان سے سماع کیا وہی معتبر ہے، بلکہ یہاں تک کہا کہ ان سے اوائل عمر میں سماع صرف سفیان ثوری نے کیا اور حضرت شعبہ نے کیا اور کسی نے حماد بن زید کو ایڈ کیا، کہ صرف یہ دو آدمی، سفیان الثوری یا شعبہ یا کسی نے کہا حماد بن زید اور کسی نے حماد بن سلمہ کا ایڈ کیا، اگر صرف یہ دو یا چار آدمی، فقط بعضوں نے کہا صرف دو حضرت سفیان سمیت، اگر یہ روایت کرے عطا بن صاحب سے تو وہ روایت صحیح ہوگی، ان کے علاوہ جو شخص روایت کرے وہ روایت غلط ہوگی. میں نے آپ کو خلاصہ دے دیا، اب انشاءاللہ کتابیں آئیں گی اس کے سامنے، ان کے سوا جو روایت کرے وہ روایت غلط ہوگی، قابل اعتماد نہیں ہوگی. صرف یہ روایت کریں، کسی نے تو کہا صرف دو روایت کریں، انہوں نے اوائل دور میں سما کیا، کسی نے تین نام لیے، کسی نے چار بنا دیے، سفیان الثوری، شعبہ، حماد بن زید اور حماد بن سلمہ، کسی نے وہ بھی نہیں مانے، صرف دو کہے، الا الاثنین، بس سوائے دو کے، باقی جو روایت کرے عطا بن صاحب سے، وہ کہتے ہیں انہوں نے آخر عمر میں روایت کیا ہے، اور آخر عمر میں ان کے حافظے کا عالم یہ تھا. وہ پھر آگے آپ کو جب میں اسماء الرجال اور جرح و تعدیل کی کتابوں کی عبارتیں پڑھوں گا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا حال ہو گیا تھا. حتیٰ کہ امام مسلم نے بھی یہ چیزیں لکھ دی، امام مسلم نے کمزور حافظے والے لوگوں کی مثال دیتے ہوئے پہلا نام ہی عطا بن صاحب کا لکھا ہے. اور ائمہ جرح و تعدیل اور علم الاصول کے اماموں نے جب اختلاط کی بحث کی، یہ باب قائم کیے ہیں کہ اختلاط ذہنی کس کو کہتے ہیں، کہ ذہن کا اختلاط اور چیزوں کو بھول جانا، گڑبڑ کر دینا، فساد عقل کس کو کہتے ہیں، باب باندھ کر جب جس امام نے جب راویوں کی مثال دی ہے تو کم و بیش ہر ایک نے مثال میں پہلا نام ہی عطا بن صاحب کا لیا ہے، اور یہ اس عطا بن صاحب کی روایت ہے جس کو اٹھا کے اتنا بپا کر دیا گیا ہے. یہ صورتحال ہے. اور اس کے برس عطا بن صاحب اوائل عمر میں سکا تھے، ویسے صدوق تھے، عادل تھے. میں نے آپ کو اس لیے پہلے بتائی تھی بات کہ خرابی حافظ کی ہوئی تھی، تو ان سے امام سفیان ثوری نے جو روایت کیا اوائل دور میں وہ روایت صحیح ہے، امام حاکم نے اس روایت کو لیا ہے. امام حاکم نے، اور جو ترمذی جن کو کوٹ کیا گیا وہ ابو جعفر الرازی عطا بن صاحب سے، انہوں نے اس کی زندگی کے آخری زمانے میں لیا ہے روایت کو. جس زمانے میں اجماع ہے ائمہ فن کا کہ اس زمانے کی روایت ان کی غلط ہے، قبول نہ کی جائے. ابو جعفر الرازی بصرہ کی پیدائش ہیں، وہ بصری تھے، بصری تھے. ابو جعفر الرازی رے میں کرتے تھے بزنس، بصرہ میں تھے. اور یہ عطا بن صاحب زندگی کے آخری زمانے میں بصرہ گئے ہیں، اور بصرہ میں انہوں نے روایت سنی. اور ائمہ حدیث لکھتے ہیں اگر عطا بن صاحب سے بصریین روایت کریں، اگر کوئی بصری روایت کرے عطا بن صاحب سے، تو اس بصری کا روایت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ غلط ہے، کہ یہ صرف آخری عمر میں بصرہ گئے اور اہل بصرہ نے ان کی آخر عمر میں ان سے سماع کیا. اس وقت ان کے دماغ میں فساد اور اختلاط پیدا ہو چکا تھا، ان کو باتیں یاد نہیں رہتی تھی، غلط ملت بات کہہ دیتے تھے. اب سفیان جنہوں نے عطا بن صاحب سے روایت کیا، وہی روایت اوپر وہی سند، عطا بن صاحب حدثنا عثمان عن عطا بن صاحب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی، وہی روایت وہی سند ہو گئی نا، وہی سند ہے. اب واقعہ، اصل واقعہ اب کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں قال دعانا رجل من الانصار قبل تحریم الخمر، انصار میں سے کسی شخص نے، ویسے وہ بیان کر رہے ہیں کہ تحریم خمر کی آیت ابھی اتری نہیں تھی، انہوں نے ہمیں گھر دعوت پر بلایا، گھر بلایا، حضرت صلاۃ المغرب، نہ کھانا کی بات ہے نہ پلانے کی بات ہے، نہ چلتی رہی نہ کھاتے رہے. یہ پتہ نہیں چلتے چلانے والے کا شوق کیسے ڈال دیا انہوں نے، اور گھٹی میں پڑنے والے کی باتیں کہاں سے آ گئیں. یہ جو اصح روایت ہے، باقی روایتیں ہیں جن میں باقی چیزوں کا ذکر ہے، مگر بتا رہا ہوں جو صحیح ترین سب سے اثبت اور اصح اور ارجا روایت ہے، اعلی اور اقوا روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انصاری صحابی نے گھر بلایا کھانے پر، ابھی تحریم خمر کی آیت نہیں اتری تھی، آگے کچھ بیان نہیں فرمایا. فحضرت صلاۃ المغرب، نماز مغرب کا وقت ہو گیا، فتقدم رجل، کسی اور شخص نے نماز مغرب پڑھائی. یہ قول ہے سیدنا علی شیر خدا، فتقدم رجل، نہیں فرماتے فقدمونی، میں نے نہیں پڑھائی، مجھ پہ الزام نہ لگاؤ. فتقدم رجل، کسی اور شخص نے نماز پڑھائی. فقارا قل یا ایھا الکافرون فالتبس علیہ، اس نے قل یا ایھا الکافرون کی صورت پڑھی، اس کو التباس ہو گیا، اس کو اس پر فنازلت لا تقرب الصلاۃ وانتم سکارا، یہ آیت نازل ہو گئی. یہ ہے اصل حدیث. اب آگے چلیے، اس حدیث کو لکھ کر آگے امام حاکم فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح الاسناد، یہ صحیح الاسناد ہے، کیونکہ ابو جعفر الرازی کے مقابلے میں عطا بن صاحب سے امام سفیان ثوری روایت کرنے والے. اور آگے سنیے، اب حضرت علی کہاں سے آ گئے امامت کرانے والے، اور حضرت علی کی طرف جو بات منسوب ہو گئی اور وہ امامت انہوں نے کرائی اور معاذ اللہ وہ غلط پر بیٹھے، یہ ٹکڑا کہاں سے گھس گیا، کہاں سے جڑ گیا؟ روایتوں میں جو آیا ہے، روایتوں میں یہ کیسے داخل ہوا، اس کی وضاحت بھی امام حاکم نے فرما دی ہے. اور امام حاکم وہ ہیں جو حدیث کے امام اپنی جگہ اور اصول حدیث کے امام اپنی جگہ. سب سے پہلی کتابیں جس میں اصول حدیث کی بنیاد رکھی گئی اساسی قوانین یہ ان ائمہ میں سے ہیں. انہوں نے المدخل اصول الحدیث پہ لکھی اور علوم الحدیث لکھی امام حاکم نے. پہلی کتب ابتدائی کتب جس میں جیسے امام بخاری نے دعافہ لکھی, امام مسلم نے مقدمہ لکھا, امام نسائی نے لکھی, وہ جو پہلی کتب لکھی گئی جو علم الحدیث اور اصول الحدیث کی بنیاد بنی ان میں علوم الحدیث امام حاکم نشہ پوری کی. یہ محدث بھی ہیں اور یہ امام اصول الحدیث بھی ہیں. وہ فرماتے ہیں اب اس کا جواب دیتے ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ حضرت علی کی طرف یہ واقعہ منسوب کیا گیا ہے اور جڑ دیا گیا ہے حدیث لکھ کر کہ حدیث اصل یہ ہے اور یہ صحیح اور اسناد ہے. اور آگے فرماتے ہیں وفی حاضر حدیث فائدت کثیرہ, جو حدیث صحیح میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں کثیر فائدہ ہے. اور فرماتے ہیں کیا, وہ کہتے ہیں وہی ان الخوارج تنسب حاض السکر وہاذہ القراۃ الی امیر المومنین علی بن ابی طالب. فرماتے ہیں یہ فتنہ خارجیوں نے پیدا کیا ہے جو مولا علی شیر خدا کے دشمن تھے, دشمن ہیں اور دجال قیامت تک دشمن رہیں گے. امام حاکم کہتے ہیں کہ خارجیوں نے یہ واقعہ مولا علی شیر خدا کی طرح منسوب کر دیا ہے, انہوں نے سارا پردہ اٹھا دیا ہے خارجی راویوں نے. اور خارجی لوگوں نے چونکہ دور تھا بنو امیہ کا بنو عباس کا یہی تو دور تھا, اور خارجیوں کے ساتھ جنگ کسی اور نے تو کی نہیں تھی, خارجیوں کے ساتھ جنگ کسی اور نے تو, خارجی تو نکلے ہی مولا علی شیر خدا کے خلاف بغاوت کی صورت میں تھے, خارجی بنے ہی اس دن تھے جنگ صفین میں جب حکم بنائے گئے اور سازی طریقے سے حکموں نے اس سے غلط فیصلہ کروا دیا گیا. اس وقت خارجیوں نے قرآن اٹھا لی اور انہوں نے حضرت علی کے لشکر میں تھے چھوڑ گئے. یہ حضرت علی کے لشکر کو چونکہ چھوڑ گئے خارج ہوئے, حضرت علی کے لشکر سے خارج ہوئے, جو ان کو چھوڑ کے ان سے خارج ہو گئے ان کا نام خارجی رکھا گیا. اور انہوں نے مولا علی شیر خدا کو معاذ اللہ کافر کہا. تو خارجی یہاں سے بنے اور بیج ان کے خوارج کے فکر کا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر بیج بویا گیا. یہی لوگ تھے جو ابھی خارجیوں کا ٹائٹل نہیں بنا تھا ان کا. جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو وہی شہید کرنے والے, شہید کرنے والے جو دین اسلام میں فتنہ بپا کر رہے تھے, وہ خود ہی قاتلین سیدنا عثمان غنی سے خون کا بدلہ لینے والے بن گئے. خود قتل کیا, خود شہید کیا اور خود ان کے قصاص کا مطالبہ کرنے والے بن گئے. انہوں نے حضرت علی شیر خدا پہ الزام لگا دیا معاذ اللہ انہوں نے قتل کروایا ہے. یہ تاریخ کا واقعہ ہے, اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جبکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین ان کو سیدنا عثمان غنی کے گھر پر پہرے کے لیے مقرر کیا تھا کہ اپنے چچا کا پہرہ دینا, وہ پہرہ دے رہے تھے مولا علی شیر خدا کے دونوں شہزادے. تو جب سیدنا عثمان غنی شہید ہو گئے تو شہید کرنے والے خود جو قاتلین عثمان غنی تھے وہ ورثا بن بیٹھے. یہ پہلا فتنہ بپا ہوا. اس فتنے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ بڑی بدعتیں رونما ہوں گی, اور انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ حضرت علی نے قتل کروایا ہے, اور ایک گروہ بن گیا اور حضرت علی کے خلاف نعرہ بازی شروع کر دی اور ایک لشکر بنا لیا اور حضرت علی سے مطالبہ کرنے لگے کہ قاتلین عثمان کو پکڑو بدلہ لیا جائے. حضرت عثمان غنی کے گویا حامی بن کر شہید کر کے جھوٹے حامی بن کر, تو اصطلاح میں ان کو عثمانیین کہتے ہیں, جب لفظ اصول حدیث میں آئے کہ سارا عثمانیین، کہ یہ عثمانیین میں شامل ہو گیا، تو صاف معنی سمجھ لیں اس کا، مطلب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کی بات نہیں کہ ان کا مرید ہے یا ان کا شاگرد ہے یا ان کا خادم ہے، اس کو نہیں کہتے. اس وقت کوئی عثمانیین کی اصطلاح موجود نہ تھی. عثمانیین کا مطلب یا عثمانیین ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ جب شہادت عثمان غنی ہو گئی تو جو مولا علی شیر خدا کے دشمن ہو گئے، ان کے مخالف ہو گئے، اور جنہوں نے مولا علی شیر خدا پر قتل عثمان کا، شہادت عثمان کی تہمت اور الزام لگایا اور قصاص عثمان کا مطالبہ کیا اور حضرت علی کے خلاف لشکر بن کر ان کی مخالفت شروع کر دی، ان کو کہتے ہیں کہ جو آدمی سارا عثمانیین. حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی غلط خبر سے متاثر کرنے کی کوشش کی، مگر یہ مولا علی شیر خدا کی بصیرت تھی اور فراست مومنانہ تھی کہ انہوں نے اس معاملے کو وہیں کنٹرول کر لیا. اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فراست اور بصیرت مومنانہ تھی کہ دونوں سمجھ گئے، اور وہ جو مقاتلہ دونوں طرف مل کر انہوں نے شروع کر کے امت میں پہلا مقاتلہ شروع کرنا چاہتے تھے، یہ باپ دادا تھے خارجیوں کے، یہ بانی تھے خارجیت کے. یہاں سے مولا علی شیر خدا کی دشمنی کا انہوں نے آغاز کیا. اس عنوان پر کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، پھر یہ ادھر بھی رہے ادھر بھی رہے، دونوں طرف چلتے رہے. اور صفین میں چونکہ اندر تو بیج بویا جا چکا تھا نفرت کا، حضرت مولا علی شیر خدا کے خلاف بغاوت کا بیج تو اندر موجود تھا، موقع کی تلاش میں تھے. تو موقع ملا، حضرت علی سے بغاوت کی، ان کے لشکر سے کہ نکلے. حضرت علی کے لشکر اسلام سے نکلنے کے باعث خارجی کہلائے، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اٹھائیے بخاری اور مسلم، صحیحین کی حدیث صحیح ہے، آقا علیہ السلام نے بشارت دی تھی، فرمایا عمار بن یاسر وہ حضرت علی شیر خدا کے لشکر کے سپاہی تھے، مولا علی شیر خدا کے ساتھی تھے، ان کے لشکر میں ان کی قیادت کے اندر ان کی حمایت میں لڑ رہے تھے اور شہید ہوئے. آقا دو جہاں نے فرمایا تھا، کون کتب حدیث میں ہے متفق علیہ، فرمایا تقتلوا الفئة الباغیۃ، اے عمار بن یاسر تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یعنی حضرت علی کے مخالف گروہ کو آقا علیہ السلام نے ناحق قرار دیا، اور دوسرا خارجیوں کا گروہ مولا علی شیر خدا کے خلاف نکلا اور انہوں نے بغاوت کی، حضرت علی شیر خدا کے گروہ سے نکل کر خارجی بنے. ان خارجیوں کی بیک گراؤنڈ اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، اور انہوں نے جھوٹا الزام قتل عثمان کا مولا علی شیر خدا پہ لگایا رضوان اللہ تعالیٰ علیہما. اب اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ یہ بڑی ریلیونٹ پوائنٹ ہے، جب میں روات پر بات کروں گا تو یہ بات آئے گی، میں یہ بات جب کروں گا تو یہ بات آئے گی، صرف اتنی بات کو ذہنوں میں محفوظ کر لیا جائے. اب عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ خارجی لوگ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نشاندہی کی تھی، اور حضرت علی شیر خدا نے اعلان کیا تھا، متفق علیہ حدیث ہے. کیا؟ متفق علیہ، عن علی بخاری مسلم کی متفق علیہ، قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول سیخرج قوم فی آخر الزمان احداث الاسنان سفہاء الاحلام یقولون من خیر قول البریہ لا یجاوز ایمانہم حناجرہم یمرکون من الدین کما یمرک السہم من الرمیہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ، یہی اپنا اس دور کی آخری دور میں، یہ خلفائے راشدین کا آخری زمانہ ہے، ایک قوم نکلے گی اور فرمایا کم عمر کے نوجوان چھوکرے ہوں گے. یہ خارجی سب جوان تھے، چھوکرے تھے، یہ جوان تھے، گرم خون تھا، کم عمر ہوں گے، سفہاء الاحلام اور بے عقل ہوں گے. یہ نکلیں گے مگر بات قرآن کی کریں گے، سنت کی کریں گے، اسلام کی بات کریں گے، دین اسلام کی بڑی بڑی اچھی بات کریں گے، مگر وہ دین اور ایمان سے اس طرح خارج ہوں گے، تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے. ان خارجیوں کے لیے آقا علیہ السلام کا حکم تھا فاینما لقیتموہم فقتلوہم، وہ میری امت اور دین میں فتنہ پیدا کرنے والے، امت کو ٹکڑا کرنے والے، جہاں کہیں ان کو پاؤ قتل کر دینا. چونکہ آقا علیہ السلام کا حکم تھا اس لیے حضرت علی شیر خدا نے جہاد کیا خلافت راشدہ کے اپنے دور میں، ان کے خلاف جہاد کیا. اس پر صحابہ کرام بیان کرتے کہ جب ان کو بیان کیا جاتا کہ وہ لوگ کون ہیں، اب امام ترمذی، وہی امام ترمذی، یہ تو متفق علیہ حدیث تھی. میں نے اس پر 50 احادیث بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ سمیت جمیع امہات الکتب سے 50 مختلف طرق اور اسانید سے حدیثیں اسی مضمون کی جمع کر دی ہیں. میری کتاب الانتباہ للخوارج والحرورا، اس کا مطالعہ کیجئے. 50 حدیثیں میں نے اس پر جمع کر دی ہیں، کل بخاری مسلم کے سوا سنن اربع صحاح ستہ اور جمیع امہات کتب میں احادیث صحیحہ ہیں. انکار اور اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے ان کی صحت پر. اب امام ترمذی بیان کرتے ہیں، وہ بھی اس حدیث کو روایت کر کے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے بھی یہ بیان کیا، حضرت علی نے بیان کیا، ابو سعید خدری نے بیان کیا، حضرت ابو ذر نے بیان کیا، اور سب نے بیان کر کے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جب آقا علیہ السلام نے ان کی وضاحت کی کہ یہ دین سے اس طرح خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ اے صحابہ تم اپنی نمازیں بھی ان سے کم دیکھو گے، اتنے روزے رکھیں گے کہ تمہیں اپنے روزے بھی ان کے روزوں سے کم نظر آئیں گے، مگر اتنی نماز روزے کی کثرت کے باوجود وہ دین سے خارج ہوں گے اور ان کو قتل کا حکم دے دیا. ان سے پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، اب امام ترمذی بیان فرما رہے ہیں، پوچھا گیا کہ یہ لوگ ہیں کون، فرمات انما ہم الخوارج الحروریہ وغیرہم من الخوارج، یہ سارے خارجی ہیں، ان کا ایک فرقہ حروریہ کہلاتا ہے اور ان کے علاوہ باقی فرقے بھی جو خوارج کے ہیں، آقا علیہ السلام نے یہ ان کی بات فرمائی ہے. یہ امام ترمذی، اس کو امام بخاری نے کتاب و استتابت المرتدین میں بیان کیا، مرتد قرار دیا ان کو. باب و قتل الخوارج والملحدین، خوارج اور ملحدین کے قتل کے باب میں امام مسلم نے باب التحریص علی قتل الخوارج، یہ ہیں اہل سنت، یہ ہیں امام ائمہ اہل سنت. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں خارجیوں کے قتل پر، امام مسلم باب قائم کرتے ہیں خارجیوں کے قتل کی ترغیب پر، امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں الفتن عن رسول اللہ اور یہ خارجیوں کے فتنوں پر، امام نسائی باب قائم کرتے ہیں، امام ابن ماجہ قائم کرتے ہیں، احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام عبد الرزاق نے روایت کیا، امام بزار نے کیا، امام ابو یعلا نے کیا، امام بہقی نے کیا، امام طبرانی نے کیا، امام طیالسی نے کیا. الغرض کوئی امام ایسا حدیث کا نہیں رہا جس نے باب قائم کر کے ان کے کرتوت، ان کے احوال اور ان کے قتل پر آقا علیہ السلام کے حکم نہ بیان کی ہو. اور یہ خوارج تھے، اور یہ بنے کیسے، یہ سیدنا علی شیر خدا کے بغض میں سب سے پہلے ان پر قتل عثمان کا الزام لگایا، ان کی دشمنی پیدا ہوئی. میں کسی خاص مقصد کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، وہ بات آگے آنے والی ہے، اس کو ذہنوں میں محفوظ رکھ لیں، آگے آنے والی ہے، ریلیونٹ نہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں خارجیوں کے موضوع پر کیوں چلا گیا، نہیں، یہ آپ کو ایک مضمون سمجھا رہا ہوں، اس مضمون نے آپ کو منزل تک پہنچانا ہے، اس مقام تک پہنچانا ہے. تو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر یہ مولا علی شیر خدا کے لشکر سے جب نکلے تو عراق کی سرحد پہ چلے گئے، اور وہاں ایک گاؤں تھا الحرورا، حرورا. تو امام حاکم کی بات آپ سن چکے ہیں نا پہلے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا نے نہ نماز پڑھائی نہ وہ اس عمل میں شریک تھے، بلکہ اس حدیث میں تو اس عمل کا ہی ذکر نہیں، اس حدیث میں کسی اور نے نماز پڑھائی، اس کو التباس ہوا، وہ خود اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، کہاں کیا اس نے، اور فرماتے ہیں کہ اس پر یہ آیت اتری، اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حضرت علی تو اس میں شریک ہی نہیں ہے، عمل کسی اور کا، نماز کسی اور نے پڑھائی، تو حضرت علی کا نام کہاں سے آ گیا؟ اس پر جواب امام حاکم نے دیا، یہ اب ڈاکٹر طاہر القادری نہیں دے رہا، یہ طاہر القادری نہیں دے رہا، امام حاکم صاحب المستدرک دے رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ خارجیوں نے فتنہ ڈالا بغض علی کی وجہ سے، خوارج اس سکر کو یعنی نشے کو اور شراب کو اور اس غلط قرات کو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ واقعہ کسی اور کا ہے، اور آگے سنیے، آگے امام حاکم لکھتے ہیں اسی جلد دوم صفحہ 336 پر، حدیث نمبر 3199 کے تحت فرماتے ہیں، حالانکہ قد برأہ اللہ منہا فإنہ راوی ھذا الحدیث، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو علی شیر خدا کی برات بیان کر چکا ہے، اور حضرت علی تو اس واقعے کے راوی ہیں، وہ تو بتا رہے ہیں کہ اس یہ فلاں واقعہ اس طرح پیش آیا اور فلاں چلتے نے نماز پڑھائی، حضرت علی پہ الزام کیسے آ گیا؟ یہ امام حاکم کے لفظ ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خارجیوں نے یہ بات کیوں منسوب کی؟ حضرت علی کو بدنام کرنے میں انہیں کیا تکلیف تھی، انہیں کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی بات ظن اور قیاس پہ نہیں کرنا چاہتا، جو کروں گا زبان رسول سے کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نبوی کے ذریعے، زبان مصطفیٰ کے ذریعے، یا صحابہ کرام کے بیان سے، بس کوئی نیچی بات نہیں کر رہا. کیوں؟ تو جب یہ خارجی نکلے حضرت علی کے لشکر سے، تو عراق کی سرحد پر ایک گاؤں تھا حرورہ، وہاں جمع ہو گئے ایک گھر میں، اور انہوں نے اپنا حرورہ کو کیپیٹل بنایا، دار الخلافہ بنایا، ایک شخص کو امیر مقرر کیا، اور وہاں سے ایک اپنی اسلامی نام نہاد خارجی سلطنت کا آغاز کیا، اور ایک باقاعدہ خارجی تحریک کی ابتدا ہو گئی. فکر شروع ہوا بغض علی کا، عداوت علی کا، شہادت عثمان پر ان لوگوں کا،